بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم مجالس علم و حکمت جو افادات اور ارشادات شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ رومی ثانی تبریز دوران حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کی اور اس کی جامع اور مرتب ہے صدیق وقت قلندر زمانہ حضرت اقدس سید عشرت جمیل میر صاحب نور اللہ مرقدہ. دین اسلام محبت ہی محبت ہے، دین اسلام محبت ہی محبت ہے. ارشاد فرمایا کہ اسلام سراسر محبت ہی محبت ہے. کبھی محبوب چاہتا ہے کہ عاشق ہمارے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہو اور اپنی عاجزی اور ہماری عظمت کا اظہار کرے، یہ نماز میں قیام ہے. جب بندہ محبوب حقیقی تعالی شانہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو تو اب اس نے اپنے ہاتھوں کا صحیح حق ادا کیا، کیونکہ جس نے ہاتھ دیے ہیں اسی کے سامنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. یہ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ ایسے علوم عطا فرماتے ہیں. نماز ہم بھی تو پڑھتے ہیں، لیکن اللہ والے یہ باتیں سوچ کر نماز جب پڑھتے ہیں تو پھر اس کے جو ہے کیا مزہ آتا ہے ان کو، اور کیا اس سے لطف بڑھتا ہے. اور یہی حقیقت تصوف کا ہے، تصوف کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی شریعت کے ارکان ہیں اس کو محبت سے ادا کرنا، اس کو محبت سے ادا کرنا یہی طریقت ہے. شریعت اور طریقت کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے پیارے مرشد کا شعر یاد آئے، فرمایا کہ اے زاہد تو کس وہم میں مبتلا ہے، اے زاہد تو کس وہم میں مبتلا ہے کہ نام طریقت سے شولہ بپا ہے. کہ جیسے تصوف کا نام سن لیا بگڑ جاتا ہے تو، کہ نہیں بس یہ تصوف یہ صوفیوں کا کوئی الگ کام ہے، خانقاہ یہ الگ چیز ہے. زاہد تو جو نا تھوڑا غور تو کرو. اے زاہد تو کس وہم میں مبتلا ہے کہ نام طریقت سے شولہ بپا ہے. شریعت کی باتیں محبت سے کرنا، شریعت کی باتیں محبت سے کرنا یہی تو فقط ہے طریقت کی باتیں. جو بھی شریعت کے احکام اس کو محبت سے انجام دینا، فرمائے یہی بس طریقت ہے، یہی طریقت ہے. شریعت نے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم کا حکم دیا، نگاہیں بچاؤ. اب جو اللہ والا ہوتا ہے وہ اور باتیں سوچ کر، بعض لوگ تو کہتے یار شریعت نے کیا ہمارے اوپر جبر کیا ہے کہ بس یہ جو نا کہ ہم حسینوں کو نہ دیکھے. شریعت کہتی ہے، طریقت کہتی ہے کہ بھائی اتنے پیارے رب کے ہوتے ہوئے دوسروں کو دیکھنا یہ کہاں حق بندگی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا جو نا کہ غیرت انسان کا گوارا نہیں کرتے کہ رب کے ہوتے ہوئے دوسروں کو انسان دیکھے. بہت سے ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، مگر تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں. یہ جو نا کہ عشق اور یہ طریقت ہے. تو یہی اللہ والے محبت ہی محبت. فرمائے جب بندہ محبوب حق حقیقی تعالی شانو کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو تو اب اس نے اپنے ہاتھوں کا صحیح حق ادا کیا، کیونکہ جس نے ہاتھ دیے ہے اس کے سامنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ایک صاحب نے کہا حضرت غالباً شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت نماز میں مزہ نہیں آتا، تو اب جو ہے کیا اس کے لیے کرنی چاہیے. مختلف اس کے لیے مراقبے، مختلف سوچے ہیں، جس میں کئی چیزیں اصلاحی اخلاق میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ نماز میں خشوع کیسے پیدا ہو. چار پانچ طریقے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں تحریر فرمائے ہیں، اس کو دیکھ لیں انشاءاللہ. ایک طریقہ اگر اسے مزہ نہ آئے پھر دوسرا پھر تیسرا، تینوں میں سے چار پانچوں میں سے ایک جو ہے یعنی انسان ازما لے. ایک طریقہ حضرت والا دامت برکاتہم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی کو وسوسے آتے ہو نماز میں، خیالات ادھر ادھر جاتے ہو، فرمائے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے، انشاءاللہ نماز میں ان کو یکسوئی حاصل ہوگی، ادھر ادھر کے خیالات پر نہیں آئیں گے. اور شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً فرمایا کہ ایک جن کے دل جمانے کے لیے اور دل کا دھیان رکھنے کے لیے یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو تو سیدھا کھڑا نہ ہو، یعنی سیدھا تو کھڑا ہو نہیں ہے، سر جھکانا نہیں ہے، آنکھیں بند نہیں کرنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم آنکھیں جب بند کرتے ہیں تو پھر ہمیں مزہ آتا ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مزے کو غلام مت بنو. شریعت کا یہ حکم ہے کہ آنکھیں جنکے کھول کر انسان نماز پڑھے، آنکھیں بند نہ ہو، سر جھکا ہوا بالکل ایسا نہ ہو کہ بالکل گردن جو ہے نیچے ہو، نہیں، صحیح طریقے سے انسان کھڑا ہو. کبھی تھوڑا سا جنکے دل لگی کے لیے، یعنی تھوڑا دھیان جمانے کے لیے ہلکی سی آنکھ بند کر لی، لیکن مستقل جو ہے یہ چیز صحیح نہیں ہے. تو کسی نے کہا نہیں ہمیں تو آنکھیں بند کر کے اس میں مزہ آتا ہے. فرمائے کہ مزے کو غلام مت بنو، شریعت کے حکم کو دیکھو کہ شریعت کا کیا حکم ہے، شریعت کا کیا حکم ہے. فرمائے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو تو بس دبے کھڑے رہو، دبے کھڑے رہو. فرمائے کہ جب رکوع کرو، فرمائے کہ بس جھکے رہو، جھکے پڑے رہو. اور جب سجدے میں جاؤ، فرمائے کہ زمین پر دبے پڑے رہو. فرمائے یہی جنک ہے، اسی سے نماز میں خشوع اور مزہ آئے گا. اور کیا بات فرمائی مفتی تقی عثمانی صاحب، میرے استاد محترم شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے، ابھی رمضان میں حضرت کا بیان ہوا، رمضان شروع ہونے سے پہلے، اور البلاغ میں چھپا بھی ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ میرے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس سے مجھے کئی سبق ملے، کئی اسباق ملے. فرمایا کہ ایک سبق تو یہ ملا کہ دنیا سے جانے کا کوئی بھی وقت جانے کے ایک لمحہ ہمیں اندازہ نہیں ہے، کسی بھی وقت ہم جا سکتے ہیں. فرمایا کہ میرے تین ساتھی اللہ کے پاس چلے گئے، ان کا وقت مقرر تھا، اللہ کے پاس چلے گئے. دور حدیث میں دار العلوم کراچی میں طالب علم ترمذی شریف کی تیاری کر کے جب رات کو سویا، عارف نام تھا مولوی محمد عارف، جب صبح اٹھا تو اٹھ نہیں سکا، اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا تھا. اٹھ نہیں سکا، بس اللہ سے نیند ہی نیند میں ان کا انتقال ہوا. اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے اوپر گولیاں بالکل سیدھے بالکل آ رہی ہے، لیکن میرے پاس جب آتی ہے کوئی ادھر جاتی ہے، کوئی ادھر جاتی ہے، کوئی ادھر جاتی ہے، تو مجھے خراش تک نہیں آیا. فرمائے اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ کی جو ذات پر یقین فرمائے پہلی بھی تھا، لیکن فرمائے اب اور مزید بڑھ گیا کہ جب انسان کا وقت مقرر نہیں ہوتا تو اس وقت جانے کہ کوئی پوری دنیا بھی آ کر اگر اس کو مارنا چاہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت، اس میں یہ حدیث لکھی ہے، کیا عجیب و غریب حدیث. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے سواری پر بیٹھا. فرمائے کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا تھا. فرمائے کہ یا غلام، مجھے نصیحت یہ فرمائی کہ اے لڑکے، احفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت کرو. سرکاری کام کرے گا، یحفظک، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے. جو مدرسے والے ہیں، جو دین والے، اللہ تعالیٰ کیسی حفاظت فرماتے، شیخ الاسلام صاحب کی کیسی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. اور فرمائے کہ احفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت کرو، تجد تجاہک، اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے بالکل پاؤ گے، بالکل سامنے پاؤ گے، انشاءاللہ غیب سے مدد آئے گی. اور فرمائے کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اگر سوال کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، مخلوق کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، مت پھیلاؤ. آج جو نا کہ ہم قبروں پہ جا کر بابا سے مانگتے ہیں، بابا تو ہی یہ کام بنائے گا، تو یہ کرے گا. خدا فرما چکا قرآن کے اندر، میرے محتاج ہے پیرو پیمبر، وہ کیا نہیں ہوتا خدا سے، جسے تو مانگتے ہیں اولیاء سے. اللہ تعالیٰ نے یہ سارے جتنے بھی پاورز ہیں یہ عاملوں کے حوالے کر دی کہ عامل بابا بس تو ہی کام بنائے گا، عامل بابا یہ کرے گا. یہاں ہمارے حضرت اللہ والوں کا کیا جو نا یعنی احتیاط ہوتا ہے، کیا احتیاط. ہمارے حضرت والا دامت برکاتوں کے پاس ایک دو دفعہ لوگ آئے، حضرت آپ یہ کام آپ بنائیں گے، اوپر اللہ ہے نیچے آپ، نے فرمایا اپنا عقیدہ درست کر لو، اوپر بھی اللہ ہے نیچے بھی اللہ ہے، ہمارے لیے سب کچھ آپ ہے. فرمائی نہیں میں کیا ہوں، سب کچھ ہمارے لیے اللہ ہی ہے. تو یہ عقیدہ اپنا درست رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ہے کیا نہیں ہوتا خدا سے جسے ہم مانگتے ہیں اولیاء سے. تو کیا فرمائی، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب سوال کرنا ہو صرف اللہ سے سوال کرو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. اور پھر کیا زبردست بات فرمائی، اگر یہ حدیث کا یہ ٹکڑے پر ہم نے عمل کیا تو سارے عاملوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، سارے تعویذ گنڈوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، سب جنکے انشاءاللہ ہمیں تھوڑی سی بہت ہی زیادہ انشاءاللہ سکون آ جائے گا. وہ کیا بات ہے؟ فرمائے کہ والم اے میری بھتیجی چچا کے بیٹے سمجھ لو ان الامتا اگر ساری کی ساری امت لوجتمعو یہ جمع ہو جائے الا ان ينفعوك بشيء اس بات پر کہ تھوڑا سا آپ کو نفع دینا چاہے فرمائے لا ينفعوك الا بشيء قد كتب الله لك اتنا ہی نفع دے سکتے جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھا ہے اتنا ہی نفع دے سکتے ولو اجتمعوا اگر سارے کے سارے جمع ہو جائے الا ان يضروك بشيء کہ آپ کو کچھ ضرر دے دے لا يضروك الا بشيء قد كتب الله لك اتنا ہی ضرر دے سکتے جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہو آپ کے لیے اس سے زیادہ نہیں دے سکتے رفعت الاقلام وجفت الصحف فرمائے قلمیں اٹھا لی گئی ہے اور صحیفے خشک ہو گئی ہے اب اس میں جو نہیں ہو سکتا ہمارے حضرت والا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب کے پاس کئی عامل آ گئے حضرت آپ پر جادو ہوا ہے آپ پر جادو ہوا ہے حضرت نے فرمایا کہ یہ بتاؤ آپ مجھ پر ہوا ہے یا آپ پر فرمایا نہیں حضرت آپ پر ہوا ہے کہ مجھ پر ہوا ہے نا تو میں خوش ہوں آپ کو کیا لت پڑی ہوئی ہے کہ میرے پاس آنے کی حضرت آپ اب انہیں قمیض دے دیں ہم اس پر یہ کریں گے پھر اس میں پتہ چل جائے گا حضرت فرماتے ہیں میری اوپر ہوئے نا آپ پر نہیں ہوئے آپ کو کیا جو نا وہ پنچایت پڑی ہوئی ہے پھر حضرت والا فرماتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ جادو خالق ہے یا مخلوق ہے کہتے سب حضرت مخلوق ہے اچھا مخلوق خالق کے ارادے اور جن کے اس اشارے کے بغیر کچھ کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی ہے کہ جب نہیں کر سکتی ہے تو میری اوپر جتنا ضرر ہے تو اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہے اللہ تعالیٰ کے اشارے سے ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے کہ ہاں جی ہاں کہ یہی تو رضا بالقضاء ہے کہ جو اللہ تعالیٰ میرے لیے فیصلہ کرے اس پہ میں راضی ہوں میں اس پہ راضی ہوں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو فیصلہ کر لیا اتنی ضرر میں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں اتنی تکلیف اتنی آزمائش میں تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ میں راضی ہوں پھر کہتے ہیں حضرت علاج کرنا بھی تو سنت ہے علاج کرنا بھی تو سنت ہے فرماتے حضرت فرمائے جی ہاں علاج کرنا سنت ہے تو سحر کا تو علاج ہے حضرت فرمائے ٹھیک ہے علاج ہے لیکن ایک علاج ہے بنگی کا اور ایک علاج ہے بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والے اور جن کی وجہ سے بادشاہت ملتی ہے ان کا علاج ہے تو اب میں جن کے بنگیوں کا علاج کروں یا بادشاہوں کو بادشاہت جن کی برکت سے ملتی ہے ان کا علاج کروں اب وہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا کہ تینوں کل جو صبح و شام تین تین مرتبہ پڑے گا تکفیق من کل شے ہر قسم کی شے سے کافی ہو جائے گا یعنی تکفیق من کل شر ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے فرمائے اس کا الحمدللہ میں اہتمام کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے یہ عقیدہ ہونا چاہیے یہ عقیدہ ہونا چاہیے آج اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارے حضرت والا نے فرمایا جو بھی پریشانی آ جائے میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمود اشرف صاحب دامت برکاتہم فرماتے کہ جو بھی اس دنیا میں انسان ہے سارے کے سارے آزمائش میں ہیں سارے انسان آزمائش میں ہیں لیکن فرمائے کہ آزمائش دو طریقے پر ہوتا ہے ہر انسان ہے آزمائش میں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں آزمائش سے بری ہوں فرمائے کہ کبھی آزمائش ہوتا ہے دے کر اور کبھی آزمائش ہوتا ہے لے کر کبھی انسان کو اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرماتے صحت عطا فرماتے فرمائے یہ آدمی بھی آزمائش میں ہے کہ یہ شکر بجا لاتا ہے یا نہیں لاتا یہ اس نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا اور فرمائے کہ کبھی آزمائش ہوتا ہے لے کر کہ انسان سے اللہ تعالیٰ نے صحت کی نعمت لی بچوں کی اور اولاد وغیرہ جو بھی نعمتیں فرمائے یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے کہ یہ آدمی صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا فرمائے دونوں امتحان میں لیکن فرمائے کہ میری نزدیک یہ دوسرا والا امتحان لے کر والا امتحان یہ بنسبت آسانے دینے والے امتحان سے ہمارے جنب حیران ہو گئے کہ یہ کیسے فرمائے کہ عام طور پر جب اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرماتے بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو رجوع اللہ کرتے ہیں اور ان نعمتوں کو صحیح جگہ پر استعمال کرتے ہیں اور فرمائے کہ جو لے کر والا امتحان ہوتا ہے اس میں بفضل ہی تعالیٰ اکثر لوگ پاس ہو جاتے ہیں اور رجوع اللہ کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں لیکن یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ جس کے اوپر غم آیا وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے گا فرمائے حضرت والا رحمت اللہ علیہ شیخ العرب العجم نے فرمائے کہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے انسان قریب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی فضل ہی سے یعنی انسان قریب ہو جاتا ہے ورنہ اکثر عام طور پر غم آ جاتا ہے تو ہم عاملوں کے چکر لگاتے ہیں وہ عامل ایسی باتیں کر جاتے ہیں. ہمارے پاس تو لوگ آتے ہیں, ایک نوجوان آیا, اس نے کہا کہ مجھے عامل نے یہ دو تین لفظ سکھائے ہیں. جب اس کا معنی میں نے دیکھا تو پتہ نہیں یا فلاں کر کے جو نا اس کا معنی, یعنی وہ تھا الفاظ تھے تو پتہ نہیں ہندو کے کسی بت کا وہ نام تھا. اب شرف جو نا کہ شرک میں اس کو لگا دیا, اللہ تعالیٰ سے اور دور کر دیا, اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ان عاملوں کے پاس. حضرت نے فرمائے ویسے بھی نہیں جانا چاہیے. کتنے لوگ اتنے پریشان ہو گئے کہ ہمارے گھر میں کچھ مسئلے نہیں تھے, لیکن عامل جیسے ہمارے گھر میں آیا اس نے یہ چیزیں جو نا کہ جلا کر جلائی, یہ جلایا پونچے ماری. اب وہاں سے جو نا کہ جن اور جو نا کہ بیدار ہو گئے. اب وہ جب بیڑ وغیرہ ہوتے چھتے پر کوئی قریب میں جائے کچھ کہتے نہیں ہے, لیکن اگر کوئی پتھر اٹھا کر ان پہ مارنا شروع کر دے پھر کسی کو چھوڑتے نہیں ہے, وہ بھی اپنا دفاع کرتے. حضرت والا نے فرمایا یہ سوئی ہوئی مخلوق ہے, اس کو مت جگانا, یہ عاملوں کو اپنے گھر میں نہیں لانا, ورنہ الٹا غضب بن جائے گا اور یہ تگڑے ہو جائیں گے اور ستانا شروع کریں گے. بس اپنی حفاظت کے لیے جو منزل اور جو بھی اللہ والے یعنی بتائے اس کا جو نا ہم عمل کرے, سنت کے مطابق اپنی دفاع کرے, بس یہ کافی ہے. دوسروں پر پتھر کیوں مارے انسان, دوسروں یہ جلانا اور یہ سارا کچھ, اس سے اور جو نا تگڑے ہو جاتے اور ستانا شروع کرتے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں پر, تو یہ عرض کر رہا تھا کہ شیخ الاسلام صاحب نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت پہ اور مزید عین الیقین ہو گیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا, ورنہ جو نا فرمائے کہ میرے بچاؤ کی کوئی جو نا کہ اسباب ظاہری اس میں نظر نہیں آ رہی تھی, اور فرمائے کہ دوسرا یہ ایک یقین بن گیا کہ کسی بھی وقت مجھے موت آ سکتی ہے, کہ اگر میرا ہم نے یہ نماز پڑھی. اب یہ ہم لوگوں کو وسوسوں میں یعنی مبتلا نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگوں پر موت کا اتنا ٹینشن آ جاتا ہے کہ اب وہ ہر وقت وہ کامتے رہتے ہیں, پھر بیوی بچوں کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے. بس اتنا سا حضرت فرماتے ہیں کہ موت بھی قضا بھی کرے کہ میں بھی چلی آ رہی ہوں, ذرا دھیان رہے, بس تھوڑا سا دھیان کہ کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے, تاکہ ہم گناہوں سے بچے اور جو بھی عبادت کریں گے انشاءاللہ اس میں مزہ آئے گا, نفل پڑھیں گے اس میں بھی مزہ آئے گا. لیکن اللہ والے اعتدال سکھاتے ہیں, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو قوت والے ہیں, اچھے اعصاب والے ہیں, ورنہ جن کے اعصاب کمزور ہیں یا خواتین عام طور پر جو ہے ان کے اعصاب بڑے کمزور ہوتے ہیں, ان کے لیے ہر وقت یہ تصور کرنا کہ موت اور یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے, ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مراقبہ کرنا چاہیے, جنت کا مراقبہ کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں ہوں گی, اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی, اس کی برکت سے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. تو یہ عرض کر رہا تھا حضرت والا کا مضمون کہ کبھی محبوب چاہتا ہے کہ ہمارے عاشق ہم سے باتیں کرے. یہ ہے پانچوں نمازوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ محبوب سے گفتگو ہو رہی ہے کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہاں پر نعبد کے بعد ایاک نستعین فرمایا کیوں؟ اس میں راز یہ ہے, حضرت والا نے فرمایا کہ جو ہماری عبادت ہے اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے, یہ خاص آپ ہی کی مدد سے, آپ کے فضل سے, آپ کے فیضان نظر سے یہ ہم عبادت کر رہے ہیں. ورنہ اور لوگ بھی تو ہیں اور اچھی جسموں والے اور نعمتوں والے, لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتے. فرمائے کیونکہ ہماری عبادت خود ہی الحمدللہ آ گیا. فرمائے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے اور آپ ہی سے مدد چاہتے کیونکہ ہماری عبادت آپ کی اعانت کی محتاج ہے. کبھی فرمائے محبوب چاہتا ہے کہ عاشق اس کے قدموں میں گر کے اپنی عاجزی کا اور ہماری بڑائی کا اظہار کرے. فرمائے یہ سجدہ ہے, سجدے میں یہ کیفیت ہوتی ہے. فرمائے کبھی عاشق چاہتا ہے کہ محبوب کے گھر کا طواف کرے, جیسے مجنون لیلا کی دنیاوی وفانی عشق میں کہتا تھا کہ امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدارا وما حب الدیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکن الدیارا. ترجمہ کیا ہے کہ جب میں لیلا کے گھر کی طرف سے گزرتا ہوں تو اس کے گھر کی درو دیوار کو چھومتا ہوں, اس کے گھر کے درو دیوار کو میں چھومتا ہوں, مگر خوب سمجھ لو کہ اس کے گھر کی محبت نے میرے قلب کو فریفتہ نہیں کیا. یہ دیواریں مجھے کوئی پسند نہیں ہے, بلکہ جو اس گھر میں رہتا ہے اس کی محبت نے مجھے فریفتہ کیا ہے, اس کام پہ مجبور کیا ہے کہ میں اس کی جنہ کے وہ کر رہا ہوں. اب یہ ہے کہ نہ خدا ہی ملا, نہ وصال سنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, مجنون صاحب تو ایسی دنیا سے چلے گئے، لیلہ بھی نہیں ملے، اسے نکاح بھی نہیں ہوا، اور ایسے ہی دنیا سے چلے گئے۔ یہاں تک یہ لکھا ہے کہ لیلہ کا جب انتقال ہوا تو سب نے کہا کہ بھائی اس آدمی کو لیلہ کا خبر مت دکھاؤ، ایسا نہ کوئی الٹا سیدھا کام کرے وہاں پر، جن کے الٹی سیدھی کام نہ کرے، کسی نے اس کو خبر نہیں بتایا۔ مجنون صاحب کو جیسے پتا چلا، وہ وہی جنا قبرستان پہنچ گیا، ایک ایک قبر کی مٹی اٹھا رہا تھا اور اس کو سونگ رہا تھا۔ آخر میں جو لیلہ کی قبر، اس کی مٹی جب اٹھائی، کہنے لگا اسی سے مجھے لیلہ کی خوشبو آ رہی ہے، اور وہی داڑے مار مار کے رونے لگا، اور وہی اپنی جان دے دی، وہی اس کا انتقال ہوا۔ یہ دنیا کی محبت کیا ہے؟ پیشاب پخانے کے مقامات کے لیے مرنا، اور ان چیزوں کے لیے مرنا، اپنے آپ کو جنک تباہ کرنا۔ کسی خاکی پہ مت کر خاک، اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ لیلہ بھی وہیں پر جنک قبر میں خاک ہو گئی، مجنون صاحب بھی وہی مر گیا، وہ بھی خاک ہو گیا، خاکی نے خاکی پر اپنے آپ کو قربان کر دیا، تو کیا ملا؟ پلس جنک از اکول ٹو ہو گیا، خاکی ہو گیا۔ اگر کاش وہ اپنے اللہ تعالیٰ پر اپنے آپ کو فدا کرتا تو آج ان کا نام شجرے میں آتا، ان چیزوں میں نام آتا۔ تو مطلب یہ کہ ایک لیلہ، کیا کروڑوں ایسی لیلائے قبروں میں خاک ہو گئی، وہ قابل کہاں تھی کہ ان کے گھر کے چکر لگائے جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے عاشقوں کی اس ذوقی محبت کی تسکین کی کہ اہل استطاعت پر حج فرض کر دیا کہ تم محبوب کے گھر جا کر طواف کرنا چاہتے ہو، تم محبوبی حقیقی تو میں ہوں، لہذا میرے گھر کا طواف کرو، یہ حج ہے۔ یہ حج کے اندر یہ جو ہے کہ محبت کا فریضہ۔ فرمے کبھی محبوب کے عشق میں عاشق کھانا پینا بھول جاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر تو میں کھانا پینا یعنی بھول گیا۔ یہ روزہ ہے کہ ہماری محبت میں کبھی بھوکے پیاسے رہو، کبھی عاشق چاہتا ہے کہ محبوب پر اپنا مال فدا کرے، یہ زکات ہے۔ اگر مجھ پر اپنا مال فدا کرنا چاہتے ہو تو میرے نادار اور غریب بندوں پر مال خرچ کرنا، مجھ پر ہی مال فدا کرنا ہے۔ نماز کے اندر حالت قیام میں یہ خیال رہے کہ ہم اس محبوب حقیقی کے سامنے کھڑے ہیں جس کی محبوبیت اور حسن و جمال کی کوئی مثال نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ کی حسن و جمال کی کوئی مثال ہی نہیں۔ پھر جب رکوع میں جاؤ تو یہ خیال کرو کہ یہ کمر کس عظمت والی ذات کے سامنے جھکی ہوئی ہے، آج اس کمر کا حق ادا ہو گیا کہ جس نے یہ کمر دی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کھڑا ہونا، یہ رکوع میں جانا، کیا ہی پیارا جنا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نون سورہ قلم میں، فرمائے یوم یکشف عن ساقم ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود فلا یستطیعون وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساق کی تجلی فرمائیں گے، وہ کیا جنا اس کی ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یہ متشابہات میں سے اللہ تعالیٰ کے خاص یعنی ساق کی پنڈلی کی تجلی متجلی ہو جائے گی، کیا ہے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن جن لوگوں نے اس دنیا میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر لبیک کہہ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کیا ہے، وہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی محبت ان کو مل جائے گی۔ اور جن لوگوں نے اس دنیا میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر جواب نہیں دیا، نماز کے لیے نہیں آئے، ان لوگوں کی کمر بالکل تختہ ہو جائے گی اور وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن جن کے وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ فرمائے کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوگی۔ فرمائے ان کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، وہم سالمون، سالم بھی تھے، بالکل صحت کی حالت بھی تھی، پھر بھی اللہ کے سامنے نہیں جھکے، تو قیامت کے دن اس ساق کی تجلی سے محروم کیے جائیں گے۔ فرمائے کہ پھر رکوع میں جاؤ تو خیال کرو یہ کمر کس عظمت والی ذات کے سامنے جھکی ہے، آج اس کمر کا حق ادا ہو گیا کہ جس نے یہ کمر دی اس ذات کے سامنے اس کو جھکا رہا ہوں۔ اور جب سجدے میں جاؤ تو یہ تصور کرو کہ یہ سر سازندے سر یعنی جس نے سر بنایا ہے اس کی آغوش میں ہے، غلام کا سر آقا کی آغوش میں ہے۔ اس طرح نماز پڑھو تو پھر نماز کا مزہ ہے، یہی احسان ہے۔ ان تعبد اللہ کانک ترا فان لم تکن ترا فانه یراک، اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، پر اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو اللہ تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے۔ ذرا خیال کرو اگر کوئی ایسا حسین ہو کہ جس کا مثل پورے عالم میں کوئی نہ ہو تو عاشقین کو اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونے میں کیسے مزہ آئے گا۔ ایک بات یاد آ گئی، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت ہی بڑے درجے کے محدث اور ایسے محدث کے میرے استاد محترم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ ایسے محدث تھے کہ جتنے بھی محدثین تھے کسی نے اس پر قلم اٹھایا نہیں ہے کہ اس میں کوئی بات تھی، سب کے نزدیک متفقہ طور پر جناب ماشاءاللہ ثقہ اور بڑے اعتماد والے، ورنہ بڑے بڑے اکابر کوئی بات جو کسی نے قلم اٹھایا ہو، لیکن فرمایا یہ ایسی جو کہ ماشاءاللہ تھے کہ بالکل کسی نے اس پر قلم نہیں اٹھایا، سب کے نزدیک بڑے مضبوط راوی. اور یہ بھی جو بڑی محبت کی اور بڑی خوشی کی بات کہ یہ شاگرد تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے شاگرد تھے، اور عبداللہ ابن مبارک استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے. گویا امام بخاری ایک واسطے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہے. ایسی جنا جوانی کی زندگی تھی، تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے تو کسی اور طرف یہ چلے گئے، اور طرف یہ کہ دنیاوی محبت میں تھوڑے گرفتار ہو گئے تھے. ایک دفعہ اپنی محبوبہ کے لیے چلے گئے، پوری رات اس کے انتظار میں انہوں نے گزارا، پوری رات گزارا لیکن محبوبہ نہیں آئی. سخت سردی کی رات انہوں نے ایسی جنا باہر گزاری، سخت سردی کی رات. آخر میں جب صبح کے ٹائم ہو گیا اور روشنی ہونے لگی، اب وہاں سے تو نکلنا پڑا، تو دل میں کہنے لگے کہ کاش اللہ تعالیٰ کے سامنے میں کھڑا ہوتا تو کیا ہی مزہ آتا، اور کیا ہی جن کے اللہ تعالیٰ کتنی میری محبت کے بوسے لیتے، اور یہ دنیا کی فانی یعنی لہلائے، میں نے اتنا انتظار کیا وہ آئی نہیں سامنے، میں نے اتنا جنا اس کے سامنے ان کے لیے اتنا جنا مجاہدہ کیا. اپنا جو بھی سگار وغیرہ جو بھی ستار وغیرہ بجا رہے تھے، گٹار وغیرہ جو بھی اس زمانے مییں، اسی سے آواز آ گئی، الم یأنن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ تعالی کا نام سن کر وہ نرم پڑ جائے؟ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا. فوراً ساری چیزوں کو پھینک دیا، فرمائے کہ ہاں الوقت، وقت آ گیا، بس اب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤں گا، کسی اور کے پیچھے نہیں جاؤں گا. وہی اللہ تعالیٰ نے جذب کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا، ماشاءاللہ ہر جگہ ان کا نام، اور کیا قیامت تک ان کا تذکرہ رہے گا. کیا جن اللہ تعالیٰ نے، تو فرمائے کہ ذرا خیال کرو کہ کوئی ایسا حسین ہو کہ جس کا مثل پورے عالم میں کوئی نہ ہو، تو عاشقین کو اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونے میں کیسا مزہ آئے گا. مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ، حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جا رہے تھے، ایک باندی کسی بڑے جنائی اس کی تھی، بڑے کوئی شاہی امیر وغیرہ جو بھی، انہوں نے مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ میری باندی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا یہ کیا ہے اس کے بارے میں، ایک دو جن چواروں کے بدلے میں بھی نہیں خریدنا چاہتا، میری اتنی قیمتی باندھی اور دو چوارے اس کے بدلے میں بھی لینے کے لیے تو تیار نہیں ہے، یہ کیا وجہ؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی جو بھی باندھی ہے، اگر یہ نہ نہائے تو پسینے کی بدبو آئے گی، ناک صاف نہ کرے پتہ نہیں کیا حالت ہو جائے گی، ماہواری وغیرہ جو بھی گندگی اس کو آتی ہے سارا کو، یہ تو گند سے بھری ہوئی ہے، اور میں جب دو رکعت پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ ایسی حوری عطا فرماتے ہیں جو کیا مطہرتن، ہر قسم کی جو نقصانات سے، ہر قسم کی گندگی سے پاک صاف ہے، اللہ تعالیٰ مجھے وہ عطا فرماتے ہیں. پھر اس مالک نے بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جذب کیا، تو فرمائے کہ تو عاشقین اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونے میں کیسا مزہ آئے گا. لہذا نماز میں یہی مراقبہ کرو کہ ایسی حسین ذات پاک کے سامنے کھڑے ہیں کہ عالم میں اس جیسا کوئی دوسرا نہیں، بلکہ دنیا بھر کی حسینوں کو اس کے خزانے حسن سے بھیگ کا ایک ذرہ مل گیا ہے، ورنہ یہ دنیا کی حسین کیا حسین ہے، گو موت کرنے والے جن کی لاشیں قبروں میں سڑ جاتی ہے، بلا یہ اس قابل ہے کہ ان سے دل لگایا جائے، جان کا رابطہ اس ذات سے قائم کرو جو خالق حسن ہے اور جس کے حسن و جوال میں کبھی زوال نہیں آ سکتا. اگر یہ استحضار ہر وقت رہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو بس کام بن جائے گا، اور بہت جلد اللہ مل جائیں گے. بتاؤ جب دل کی آنکھیں ہر وقت یہ دیکھے گی کہ ہمارے اللہ میاں ہم کو دیکھ رہے ہیں، تو ایسا شخص گناہ کر سکتا ہے؟ گناہ کیسے کرے گا؟ فرمائے کہ خدا تعالیٰ جو دیکھ رہے شرم آئے گی، گناہ کے خیال سے ہی مارے شرم کے زمین میں گڑ جائے گا، خوف سے کانپنے لگ جائے گا کہ اللہ میاں دیکھ رہے ہیں۔ یہی اس پوری تصوف کا خلاصہ ہے۔ ہمارے عزت والا نے فرمائی جتنی بھی اللہ والے، جتنی بھی صوفیاء مشائخ، دو آیتوں کا جنا ہمارے دل میں دھیان اور دو آیتوں کی محنت کرتے ہیں، وہ ہوا معکم اینما کنتم، اے انسان جہاں پر بھی تو ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ الم یعلم بان اللہ یرا، اے انسان تجھے یہ خیال نہیں ہے، تجھے یہ پتہ نہیں ہے، اللہ فرمائے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ احسان کا اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ ہر وقت یہ خیال رہے کہ اللہ میاں ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ہر شخص کے لیے یہ مراقبہ آسان نہیں ہے، اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، اگر تو نہیں دیکھتا تو اللہ تو تجھے دیکھتا ہی ہے، فإنه یراک میں کأنک تراہ شامل ہے۔ جیسے اس کی مثال فرمائے میرے استاد محترم مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم، مفتی اعظم پاکستان نے فرمایا کہ جو دوسرا درجہ ہے، فرمایا یہ بھی بہت بڑا درجہ ہے، یہ بھی بہت بڑا درجہ ہے۔ اور حضرت نے اس کی مثال کیا دی، فرمائے کہ ایک درسگاہ ہو اور طالب علم جتنی بھی ہے سارے نابینا ہے، لیکن ان کا استاذ جو ہے کہ وہ بینا ہے۔ استاذ کیا ہے؟ بینا ہے۔ اگر یہ جن کی کیفیت ہو، استاد بلی شاگرد نابینا ہے لیکن استاد بینا ہے، تو شاگرد جن شرارت کریں گے؟ نہیں کریں گے، وہ ہر وقت کہیں گے بھائی استاد ہمیں دیکھ رہا ہے، بھلے ہم استاد کو نہیں دیکھ رہے لیکن استاد بھی اگر نابینا ہے پھر سارے کیا شرارتیں کریں گے، کیا کریں گے؟ تو فرمائے کہ یہ بھی بہت بڑا درجہ ہے کہ بھلے اگر شاگرد نابینا ہے لیکن استاد کو بینا ہونا چاہیے، ورنہ شاگرد جو ہے ادھر ادھر کی شرارتیں کریں گے۔ تو اگر ہم نابینا ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو اگر نہیں دیکھ سکتے، اگر بہت ہی اعلیٰ درجہ نہیں ہے، فرمائے کم از کم اگر یہ مراقبہ ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے، فرمائے انشاءاللہ ہم شرارتیں پھر نہیں کریں گے۔ اللہ والے ہوتے ہیں کہ کن کن طریقوں سے اللہ تعالیٰ وہ ماشاءاللہ سمجھاتے ہیں۔ فرمائے اگر اللہ کا تجھے دیکھنا ایسا ہی ہے کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، جیسے کوئی اندھا جب کسی کے پاس ملنے جاتا ہے تو وہ واپس آ کر دوسرے لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ میں فلاں کو دیکھ آیا، حالانکہ وہ دیکھتا نہیں ہے، لیکن کیونکہ دوسرا اس کو دیکھ رہا ہے اس لیے اس اندھے کو یہ مزہ ملا کہ گویا وہ بھی اس کو دیکھ رہا ہے، گویا وہ بھی اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس کی مثال ایک اور بھی شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم نے غالباً فرمائے کہ صحابی جو نا کہ اس کے لیے یا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے۔ فرمائے جو نابینا صحابہ تھے، کیا انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا۔ فرمائے اس کی برکت سے بھی ان کو صحابیت کا مقام ملا۔ یا خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر یا اس مجلس میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ یہ نماز کے لیے بہت ہی زبردست مراقبہ ہے۔ صفحہ نمبر اس کی ہے صفحہ نمبر 97، تو اپنے پاس سب نوٹ کر لے۔ جب بھی جو اکثر لوگ کہتے ہیں نماز میں مزہ نہیں آتا، تو اس کو صفحہ نمبر 97 کے اس ملفوظ اور اس مضمون کو خوب کئی دفعہ پڑھ لے انشاءاللہ، تو اس سے نماز میں دھان وغیرہ لگ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی 100% نماز میں دھیان کے ساتھ پڑھنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔